أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وقال مولانا صاحب العصر والزمان ولعنة الله والملائكة والناس: من أكل من مالنا درهما حراما. مومنین کرام، حقوق ائمہ کے عنوان اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے متعدد حقوق جو ہمیں واجب الادا ہے اور ہم ان حقوق کا ادا کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ان حقوق کو پروردگار عالم نے ائمہ طاہرین کے لیے، سرور کائنات کے لیے قرار دیا ہے. ان کی مختصر سی فہرست آپ کی خدمت میں اس سے پہلے دروس میں بیان کیا گیا. ان حقوق میں سے جو واجب الادا ہے، حق المعرفت ہے، ائمہ کی شناخت حاصل کرنا، ائمہ کی معرفت حاصل کرنا تمام انسانوں پر لازم اور واجب ہے. اسی طریقے سے حق الاطاعہ ہے، ائمہ کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا. اسی طریقے سے سرور کائنات کی اطاعت اور پیروی کرنا، یہ ان کے واجب اور لازم حقوق میں سے ہے. جیسے قرآن نے فرمایا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو کہ ائمہ طاہرین ہے ان کا اطاعت کرنا بھی انتہائی اہم ترین حقوق میں سے ہے. اور حقوق ائمہ کی فہرست بیان کرتے ہوئے، ائمہ پر سرور کائنات ختم مرتبت پر درود پڑھنا لازم اور ضروری حقوق میں سے ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے: ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ جس کی تفصیل آپ کے خدمت میں پہلے بیان ہو چکا. اسی طریقے سے پچھلے دروس میں عرض کیا، حقوق ائمہ میں سے ایک اہم ترین حق حق تسلیم ہے، حق رضا ہے. ائمہ طاہرین جو کچھ بیان کرے اسے سر تسلیم خم قبول کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور ان کو کسی قسم کے اعتراض اور یا ائمہ کے جو دستور ہے، فرمان ہے، اور ان کی طرف سے جو ہمارے لیے حکم ہے، اس کو انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کیا جائے، بلکہ 100% تعلیم ائمہ اور فرمان ائمہ، دستور ائمہ کو تسلیم کیا جائے. انہی حقوق میں سے جو واجب الادا ہے اور ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ایک حق حق الخمس ہے. اللہ تعالیٰ نے خمس کے حق کو بھی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ائمہ طاہرین کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیا ہے، اور تمام کائنات کے مومنین کے لیے خدا پر، رسول پر، اور ائمہ کی امامت اور ولایت پر ایمان رکھنے والے تمام مومنین اور مسلمین پر واجب ہے حق خمس کا ادا کرنا. تو آج کے درس میں حق خمس کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے حق خمس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کے وجوب کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کا مختصر اشارہ، اور پھر اس کے بعد احادیث میں اور ائمہ طاہرین کی تعلیمات اور ارشادات میں خمس کی تاکید اور خمس کی سفارش، اور ساتھ ساتھ خمس کن موارد پر، کن چیزوں پر خمس واجب ہے، اس کی فہرست فقہا کی زبانی اور رسالہ عملیہ کی حساب سے آپ کے خدمت میں خمس جن چیزوں پر واجب اس کی فہرست آپ کو بیان کریں گے. سب سے پہلے خمس کا ادا کرنا ان اہم ترین ارکان اور واجبات اور فرائض میں سے ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی متعدد آیات میں تاکید کی گئی ہے, اور اسی طریقے سے متعدد روایات میں خمس کی اہمیت اور خمس کی ضرورت اور خمس کے ادا کرنے کی تاکید کو بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ خمس کا ادا کرنے میں بے شمار آثار ہے, بے شمار برکات ہے, بے شمار فوائد ہے. خمس کا ادا کرنا رزق کی فراوانی کا سبب ہے, اعمال کی قبولیت کا سبب ہے, اللہ اور رسول کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے, اور اسی طریقے سے دعاؤں کی اجابت اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. اور اس کے مقابل میں اگر خدا ناخواستہ کوئی انسان خمس واجب ہونے کے باوجود وہ اگر اپنے مال پر خمس ادا نہ کرے تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے, اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مبغوض انسان ہے, اور اللہ رسول کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو خمس ادا نہیں کرتا ہے اور اس اہم ترین فریضے سے لاپرواہی کرتا ہے. لہذا خمس کا ادا کرنا ضروریات میں سے ہے, اہم فرائض میں سے ہے, اور واجبات مهم اسلام میں سے ہے, اور اسلام کی جو اقتصادی نظام ہے, جو مالی نظام ہے, وہ اسی خمس کی ادائیگی کے اوپر اور خمس کے اوپر جو وہ موقوف ہے. اب آئیے مختصر اشارہ آیات کے حوالے سے. یوں تو قرآن پاک میں خمس کی اہمیت اور خمس کی ضرورت اور اس کی وجوب کو بیان کرتے ہوئے بہت ساری آیات ہیں. ان آیات میں سے اہم ترین آیت سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے, جس میں صریحاً پروردگار عالم نے خمس کو ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے, اور خمس کا ادا کرنا مومنین کی نشانی اور ان کی پہچان بیان کیا گیا ہے. یعنی وہ شخص مومن ہے خدا کی نگاہ میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو خمس ادا کرتا ہے وہ واقعی مومن ہے, وہ واقعا خدا کے ذات پر, قیامت پر, انبیاء پر ایمان لانے والا ہے. لیکن اگر خدا ناشتہ وہ مال پر خمس لگنے کے باوجود, خمس واجب ہونے کے باوجود اگر ادا نہیں کرتا ہے تو زبانی طور پر مومن ہونے کا وہ ادعا کرتا ہے لیکن قرآن اس کی ایمان کی تصدیق نہیں کرتا. مومن واقعی وہ انسان ہے جو نہ تنہا قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے خدا کو, رسول کو اور ائمہ کی امامت کو تسلیم کرتا ہے بلکہ عملی طور پر جو کچھ خدا نے, ائمہ طاہرین نے دستور دیا اس کو بجا لاتا ہے. ان میں سے ایک خمس کا ادا کرنا ہے جو مومن کی نشانی قرار دیا گیا ہے. سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے, جس کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں, زیادہ وضاحت کا وقت نہیں ہے. ارشاد رب العزت ہے, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. جان لو اے کائنات کے مومنین, اے کائنات کے مسلمانوں, انما غنمتم من شيء, جو بھی چیز تم غنیمت میں پاتے ہو. یہاں غنیمتم کا جو مفسرین نے جس کا مصداق بیان کیا ہے, دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہاں غنیمتم سے مراد مال غنیمت ہے, یعنی مال غنیمت پر خمس ہے, اس کا پانچواں حصہ خمس میں نکلنا چاہیے, اور یہ غنیمتم سے مراد مال غنیمت مراد لیا ہے. لیکن اجماع مفسرین شیعہ ہے, شیعہ علماء اور شیعہ مفسرین میں سے اکثر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے, یہاں غنیمتم سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کی کسب اور انسان کی درآمد میں سے جو اضافہ ہو جائے, جو غنیمت بچ جائے, اس کا نام جو ہے نا وہ غنیمت قرار دیا ہے. یعنی صرف مال غنیمت جو جنگ سے حاصل ہوتی ہے اس کے لیے مخصوص نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے انسان جو درآمد حاصل کرتا ہے, جو کسب کرتا ہے تجارت کے ذریعے سے, کاروبار کے ذریعے سے, کسی بھی ذریعے سے جو انسان کماتا ہے, اور وہ چیز جو کمانے کے بعد جو اضافہ ہو جائے, بچ جائے, وہ غنیمت کا ایک مصداق ہے, اس پر جو ہے نا وہ خمس واجب ہے. لہذا اس تفسیر کے مطابق جو چیز تم حاصل کرتے ہو, جو چیز تم پاتے ہو, اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے, ولی رسول خدا رسول کے لیے ہے, ولی ذی القربا کے لیے, ولی یتامہ یتیم کے لیے, والمساکین اور مسکین کے لیے, فقراء اور غریب کے لیے, وابن السبیل اور وہ شخص جو زاد راہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں جو ہے وہ اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے, جس کو اصطلاح میں ابن السبیل کہلاتا ہے, اس پر بھی خمس جو ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے.
خمس کا ادا کرنا تم پر ضروری ہے، اور تمہارا مال کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذی القربا کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، ابن سبیل کے لیے ہے، ان کن تم آمن تم باللہ، اگر تم واقعا اللہ کی ذات پر اگر ایمان رکھتے ہو. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یوم الفرقان، فرقان کے دن، مراد جو ہے نا یہ جنگ بدر ہے جس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں گروہوں نے، دونوں جمعیت نے، دونوں لشکروں نے ملاقات کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے. لہذا یہ ان آیات میں سے ہے جو خمس کی وجوب کو اور خمس کی ضرورت کو بیان کرتی ہے، اور یہ کیا واجبات میں سے خمس ہے، اور اس کی وجوب کے اوپر دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے، جو تمام علماء نے اس کو خمس کی ضرورت، خمس کی اہمیت اور خمس کی وجوب کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے. اسی طریقے سے متعدد روایات ہے جن میں خمس کی تاکید کی گئی ہے، اور خمس کو دین کی ضروریات اور واجبات اور بدیہیات میں سے قرار دیا گیا ہے، اور خمس کی ادائیگی کو تمام مومنین کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. انہی میں سے ایک روایت حضرت بقیت اللہ العظم، منجی بشریت، مصلح کائنات، امام زمانہ کا فرمان ہے، مولا امام زمانہ نے خمس کی ادا کی تاکید کرتے ہوئے اور خمس کی سفارش کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے جن کے اوپر خمس واجب ہو چکا ہے، اللہ نے ان کو رزق فراوان عطا کیا ہے اور دولت کثیر عطا کیا ہے، لیکن مال فراوان ہونے کے باوجود، خمس کا واجب ہونے کے باوجود وہ ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے مولانا ارشاد فرمایا، لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین علی من اکل من مالنا درہما حراما. یہ انتہائی سخت تحدید آمیز روایات میں سے ہے. حضرت بقیت اللہ العظم، منجی بشریت، امام زمانہ نے فرمایا، خمس کا ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے. جب خدا نے تم کو رزق عطا کیا ہے، تمہارے زندگی کے اخراجات اور تمہارے زندگی کی ضروریات پورا ہونے کے بعد جب وہ مال بچ گیا ہے، تو اس کا پانچواں حصہ خمس ہے، وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور سعادات کے لیے ادا کرنا، اس خمس کا وہ واجب اور لازم ہے. وہ شخص جس پر خمس لگنے کے باوجود، خمس واجب ہونے کے باوجود اگر خمس ادا نہیں کرتا ہے، اور وہ مال جو آل محمد کا مال ہے، جو کہ سعادات کا مال ہے، اس کو اگر وہ کھا لیتا ہے حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، تو اس شخص کے اوپر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. کون انسان جس پر لعنت کی گئی ہے؟ امام زمانہ نے فرمایا، وہ انسان ملعون ہے، خدا بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام انسان اس شخص پر، من اکلا من مالنا درہمن حراما، جو خمس کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے، یعنی خمس اس کے اوپر لگ گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، لیکن وہ خمس کو ادا نہیں کرتا ہے، اور حرام طریقے سے وہ خمس کو ادا کیے بغیر اس مال کو خرچ کرتا ہے، یہ شخص ملعون ہے، اس کے اوپر جو وہ لعنت ہے. لہذا اہم ترین واجبات میں سے خمس کا ادا کرنا ہے، اور خمس کا ادا نہ کرنا باعث لان ہے، دوری از خدا ہے، دوری از رسول ہے، دوری از رحمت پروردگار ہے، اور اس شخص کو روایات میں ملعون قرار دیا گیا ہے، اور اس شخص کے اعمال جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. لہذا جب خمس ہمارے اوپر لگ جائے، تو اس کا ادا کرنا ضروریات دین میں سے ہے، اہم فرائض میں سے ہے، اس کا ادا کرنا اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، اور اس کا ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور خدا اور رسول کی طرف سے اس شخص کے اوپر لعنت ہے جو خمس ادا نہ کرے اور ناجائز طریقے سے اس مال کو کھائے. خمس کن چیزوں پر واجب ہے؟ جن چیزوں پر خمس واجب قرار دیا گیا ہے اور موارد وجوب خمس، اس کی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. توضیح المسائل مراجع، جس میں تمام مراجع کے فتاوی اور ان کے نظریات کو بیان کیا گیا ہے، باب خمس میں لکھا ہے، جس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، در ہفت چیز خمس واجب می شود. سات چیزوں کے اوپر خمس واجب ہے، اور سات چیزوں کا پانچواں حصہ خمس کے طور پر ادا کرنا ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز اول منفعت کسب، وہ چیز جو انسان کماتا ہے، انسان کی درآمد ہے اور انسان حاصل کر لیتا ہے جب اس نے اپنی زندگی کی ضروریات، بچوں کی ضروریات، گھر والوں کی ضروریات پر اس نے مال خرچ کیا، مال خرچ کرنے کے بعد جو مال بچ گیا ہے اس کا پانچواں حصہ خمس کی طور پر ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا خمس کے واجب موارد میں سے ایک وہ مورد ہے جو کچھ انسان کمائے، کسی بھی طریقے سے، تجارت کے ذریعے سے کمائے یا نوکری کر کے جو ہے نا وہ کمائے، یا مثال کے طور پر جو ہے نا کسی کوئی اور طریقے سے تجارت ہے، کاروبار ہے اور دوسرے حوالوں سے وہ اگر پیسے کو کما لیتا ہے، مال حاصل کر لیتا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات اور لوازمات، اس کے گھر کے بچوں کے اخراجات خرچ کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کا پانچواں حصہ خمس کے طور پر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ پہلا مورد۔ دوسرا مورد معدن، معدنیات، جیسے سونے کا مثال کے طور پر اس کو کان مل گیا، یا مثال کے طور پر اس کو جواہرات کے کوئی معدنیات میں سے کوئی معدن اس کے ہاتھ آ جائے تو اس کا جو ہے وہ پانچواں حصہ خمس میں، جیسے قیمتی پتھر ہے اس کو مثال کئی لاکھ کا جو ہے پتھر اس کو مل گیا معدنیات میں سے، تو اس کا پانچواں حصہ خمس میں نکالنا واجب ہے۔ یہ دوسرا مورد۔ تیسرا جو ہے وہ سگم گنج، کوئی خزانہ جو ہے کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کا پانچواں حصہ۔ اور چوتھا جو ہے مال حلال مخلوط بحرام، کسی کا بھی مال حرام اور حلال میں اگر مخلوط ہو جائے، مل جائے تو اس کا پانچواں حصہ خمس میں نکالنا چاہیے۔ خمس کے موارد میں سے پنجم جواہر کی بواسطۂ غواسی، یعنی فرو رفتن در آب دس می آیات، وہ جواہر، وہ قیمتی جواہرات جو انسان پانی میں دریا کے اندر ڈبکی لگا کے جو حاصل کرتے ہیں جواہرات، اس کا جو ہے پانچواں حصہ خمس کی طور پر ادا کرنا واجب اور لازم ہے۔ یہ پانچواں مورد ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹا مورد مال غنیمت، جب جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو جائے اور جو دولت اور جو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہیں، اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ خمس کی طور پر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ خمس کے چھٹا مورد ہے۔ ساتواں مورد زمین کی کافر ذمی از مسلمان بخرت ہے، وہ زمین جو کافر ذمی نے مسلمان سے خریدا ہے اس پر خمس لگتا ہے۔ یہ سات موارد ہے جو خمس کے واجب موارد ہے۔ ان واجب موارد میں سے جو اہم ترین مورد ہے، جو ہر انسان کے لیے اس سے سروکار ہے اور اس کے ساتھ انسان کے لیے پیش آنے والے موارد ہے، وہ مکاسب ہے، یعنی وہ مال جو انسان کسب کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اس کی تفصیل میں فقہا نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے اس کو کوئی مال حاصل ہو گیا ہے، وہ تجارت کر کے اس نے مال حاصل کیا ہے، یا مثال کے طور پر کسی ایک شخص نے اس کو مال جو ہے نا وہ دے دیا ہے، یا اس نے کوئی چیز فروخت کیا ہے، فروخت کر کے اس نے مال جو ہے نا حاصل کیا، یا نوکری کیا، نوکری کرنے کے بعد اس کا جو تنخواہ ہے، اس کی جو درآمد ہے، اس نے اپنے گھر کے اوپر، اپنے بچوں کے اخراجات کے اوپر اس نے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد فرض کرتے ہیں اس کا 100 روپے جو ہے نا وہ بچ گیا، 100 روپے اس کی اضافی رقم ہے، وہ 100 روپیہ اس کا جو ہے نا وہ بچ گیا ہے، یہی 100 روپیہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ خمس لگے گا، اس کا پانچواں حصہ خمس میں ادا کرنا ہوگا۔ یا دوسری جو اس کی گھر کی جو ضروریات ہے، آٹا ہے اس نے خرید کے لایا ہے، سال بھر مثال کے طور پر کھایا، اس میں سے 1 کلو جو ہے نا وہ آٹا بچ گیا، یہی جو 1 کلو بچ گیا ہے اس کا پانچواں حصہ خمس میں ادا کرنا ہوگا۔ یا انسان کا لباس ہے، 5 جوڑے جو ہے نا وہ لباس ہے، 4 جوڑے تو اس نے پہن لیا اور اس سے استفادہ کرتے رہ لے، لیکن پورا سال ہوا 1 جوڑا اس نے پہنا ہی نہیں، اس کی ضروریات سے اضافہ آیا، اس کی ضروریات سے جو ہے نا وہ باہر ہے، تو اس کا جو ہے پانچواں حصہ خمس میں جو ہے نا وہ ادا کرنا ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز انسان جو کماتا ہے، کسب کرتا ہے، کاروبار کر لیتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات اور زندگی کے لوازمات کو نکالنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد جو چیز بچ جائے، اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس میں ادا کرنا ضروری ہے۔ موجودہ فقہا نے خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ جو خمس ہے اس کو مال امام کہلاتا ہے، اور دوسرا جو خمس ہے وہ مال سادات کہلاتا ہے۔ یعنی جب خمس نکالیں گے تو اس خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ سعدات کا ہے، وہ غریب سعدات، فقراء سعدات، جو جن کی زندگی کے اخراجات اور ان کی ضروریات موجود نہیں ہیں ان کو دیا جائے گا، اور جو مال امام ہے اس کو دینی مصارف اور دینی ضروریات اور دین کی اہم ترین موارد میں خرچ کیا جائے گا، جیسے مدارس دینیہ ہے اور اسی طریقے سے حوزہ علمیہ ہے، اور جتنے بھی دین کی جو ضروریات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مال امام کو خرچ کیا جائے گا. البتہ اکثر مراجع اس بات کے قائل ہیں خمس کو خرچ کرنے کے لیے مراجع کی اجازت کی ضرورت ہے، یعنی وہ مومن جس کے اوپر خمس لگ گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنا خمس اس کی مرجع تک، اس کی مجتہد تک جو ہے نا وہ پہنچائے، اور وہ جہاں خرچ کرنا چاہتا ہے جن ضروریات میں جن موارد میں مجتہد کو اتھارٹی اور اختیار ہے. خود یہ مومن اپنی طرف سے بغیر اجازت کے وہ دینی موارد میں ضروریات میں خرچ نہیں کر سکتا ہے. اگر یہ ضروری سمجھتا ہے کچھ موارد کو، مثال کے طور پر اس کے اپنے خاندان میں کچھ فقیر ہے، کچھ غریب ہے، یا وہ کوئی دینی کام کرنا چاہتا ہے اور اہم ترین کچھ دینی کام کو انجام دینا چاہتا ہے، تو وہ مجتہد کی اجازت سے وہ اس اپنے خمس کا رقم کو ان ضروریات پر جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے. لیکن مجتہد کی اجازت کے بغیر ولو اس جس مومن نے خمس نکالا ہے، یہ خود بھی اس کے مال کو مجتہد کی اجازت کے بغیر اہم ترین موارد میں خرچ کرنے کی اجازت اس کو حاصل نہیں ہے، چونکہ خمس اصل میں امام کے لیے ہے، اور غیبت امام زمانہ میں امام کا جو جانشین ہے، امام کا جو نائب ہے، ولی فقیہ حاکم شرع مجتہد ہے، وہ امام کا قائم مقام ہے. لہذا امام کے زمانے میں خود امام کا حق ہے، امام اس کو جہاں خرچ کرنا چاہے خرچ کرتے ہیں، اور جب امام پردہ غیب میں ہو تو ان کا جو جانشین ہے، ان کا جو نائب ہے، وہ اس کو جہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں دینی ضروریات اور لوازمات میں خرچ کرتے ہیں. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خمس انتہائی اہم ترین فریضہ ہے جس کی تاکید میں متعدد آیات ہے، متعدد روایات ہے، اور خمس کی ادائیگی پر انسان کے اعمال کی قبولیت اور انسان کی دعاؤں کی اجابت جو ہے وہ موقوف ہے. اس اہم ترین فریضے کو ادا کرنے کے خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے. تمام واجبات کو، تمام فرائض کو مکمل طور پر انجام دے کر خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرماؤں. خدا یا پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آل طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.